الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين يذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج جو ہے ایک خاص موضوع پر گفتگو کرنے کی دعوت دی گئی ہے. قابل تحسین ہیں یہ افراد کے جنہوں نے سیرت کے موضوع پر گفتگو رکھی ہے, کیونکہ معمولاً ہمارے ہاں سیرت پر کم گفتگو ہوتی ہے, اور سیرت میں بھی ہمارے دسویں امام امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے متعلق موضوع رکھا گیا ہے, کیونکہ مزید قابل تحسین ہے. سیرت بھی آپ کو معلوم ہے کہ دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک تاریخی ہوتی ہے اور ایک تحلیلی ہوتی ہے. ایک سیرت میں ہم صرف تاریخی ایونٹس بتاتے ہیں, کسی بھی امام کی زندگی میں کیا کیا واقعات رونما ہوئے, لیکن ایک دفعہ ہم اس کی تحلیل کرتے ہیں کہ یہ کیوں رونما ہوئے, اس کا پس منظر کیا تھا, امام کی حکمت عملی کیا تھی, اس کی وجوہات کیا تھی. صلوات پڑھے محمد و آل
محمد.
اور مخصوصاً آج کا موضوع جو ہے امام علی نقی اور غیبت امام زمانہ کی تیاری ہے. یہ خود ہمارے زمانے سے بھی مربوط ہے, کیونکہ آج کے زمانے میں بھی غیبت ہے, تو بہت ہی جس کو کہتے ہیں بجا ہے اس موضوع پر گفتگو کی جائے. لیکن ہم پہلے ایک مقدماتی گفتگو امام کے بارے میں, ظاہر ہے کہ ان کا تذکرہ, ان کی زندگی کے اہم چیزیں, اور پھر ہم اپنے اصل موضوع پر گفتگو کریں گے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دسویں امام کا نام علی تھا, اور آپ سلسلہ امامت کے چوتھے علی ہیں, یعنی چوتھے وہ امام ہیں کہ جن کا نام علی ہے. اسی طرح آپ کی کنیت جو ہے ابو الحسن ہے, اور آپ کو ابو الحسن ثالث کہا جاتا ہے, یعنی تیسرے ابو الحسن, کیونکہ پہلے ابو الحسن جو ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, اور دوسرے جو ہے امام علی رضا ہے, اور تیسرے اللہم صلی علی محمد. خوب, القاب جو ہے, میں کیونکہ مقدماتی گفتگو کو تھوڑا سا ہم جلدی جلدی سے چلیں گے تاکہ اصل موضوع پر آ جائیں. آپ کے القاب میں ہادی ہے, نقی ہے, عالم ہے, فقی ہے, امین ہے, طیب ہے, ناصح ہے, مرتضی ہیں, یہ آپ کے القاب. آپ کو اور گیارہویں امام, دسویں امام اور گیارہویں امام کو عسکرین بھی کہا جاتا ہے, جس طریقے سے امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کو صادقین آل محمد کہا جاتا ہے. آپ کی جائے پیدائش جو ہے وہ مدینہ سے قریب ایک کریا, چھوٹی سی بستی تھی, جس کا نام تھا سریا. یہ وہ آبادی تھی, دیکھیں ہمارے آئمہ کیا کیا کرتے تھے, یہ وہ چھوٹی سی بستی تھی جو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام نے آباد کی تھی مدینہ سے نزدیک. آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سمانہ خاتون تھا, اور آپ جو ہیں حضرت عمار یاسر کی نسل میں سے تھیں. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ امام محمد تقی کی دو ہی بیگمات تھیں, زوجات تھیں, ایک جو ہیں یہی سمانہ خاتون, اور ایک ام الفضل جو کہ مامون کی بیٹی تھی, اور ان سے کوئی اولاد نہیں تھی امام کو. اور امام محمد تقی کی جو ہے وہ فقط سمانہ خاتون سے ہی اولادیں تھیں. ایک امام علی نقی کے بھائی تھے جنہیں موسیٰ مبرقہ کہا جاتا ہے, کہ جن کا چہرہ اتنا نورانی تھا کہ آپ اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے رکھا کرتے تھے, اور آپ نے زیادہ تر اپنی آخری زندگی جو ہے قوم مقدس میں گزاری, اور وہیں پر آپ کی جو ہے وہ وفات ہوئی آپ کے بھائی کی. اور آپ کی دو بہنیں تھیں جو وہیں پر مدینہ میں تھیں. تھوڑا سا یہ بھی جان لیں ہم لوگ کہ امام رضا کی فقط ایک ہی اولاد تھی جو امام محمد تقی تھی, تو اس لیے جتنے بھی رضوی ہیں اور جتنے بھی تقوی ہیں وہ سارے رضوی بھی کہلائے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اور کوئی فرزند امام علی رضا کا نہیں تھا. لیکن امام محمد تقی کے دو فرزند تھے جیسے کہ میں نے بیان کیا, ایک امام علی نقی اور ایک موسیٰ مبرقہ. تو امام علی نقی کی اولادیں جو ہیں اپنے آپ کو نقوی کہتی تھی, جو کہ پاکستان میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں, اور جو موسیٰ مبرقہ سے جو نسل چلی وہ اپنے آپ کو رضوی ہی کہلاتے تھے. اب اس کی تاریخ میں کیا وجوہات ہیں شاید نہیں معلوم, یا یہ کہ اسٹڈی کیا جائے. تو اس طریقے سے ایک بات یہ کہ جتنے بھی تقوی ہیں وہ سارے رضوی کہلائے جا سکتے ہیں, اور امام علی نقی کے جو بھائی ہیں موسیٰ مبرقہ, ان سے جو نسل چلی آگے وہ سب اپنے آپ کو رضوی ہی کہلاتے ہیں. آپ کے جو سال تولد ہیں اس کے سن میں کچھ تواریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے, 2012 یا 2014, اور اسی وجہ سے آپ کی تاریخوں میں ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہمیں سالوں کا ڈفرینس محسوس ہوتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ کہ سن ولادت میں عجیب بات یہ ہے کہ آپ کی ولادت اور شہادت دونوں ماہ رجب المرجب میں ہیں, 3 تاریخ اور 5 تاریخ. اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ماہ رجب المرجب جو ہے وہ بہت ہی اہم ترین مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے, اور یہ رجب اور شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاریوں کا مہینہ ہے, اور بعض روایات میں اس ماہ کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے, اور شعبان کو رسول اللہ کا, اور رمضان کو امت کا مہینہ کہا گیا ہے. اس کو حرمت والا مہینہ بھی کہتے ہیں. رجب جو ہے جنت میں ایک نہر کا بھی نام ہے جس نام پہ یہ مہینہ ہے. یہ استغفار کا مہینہ ہے, استغفر اللہ و اسأله التوبہ یہ ذکر ہے جو جتنا زیادہ پڑھا جائے اس مہینے میں کم ہے. جب بھی انسان فارغ ہو استغفر اللہ و اسأله التوبہ, یہ اس مہینے کا ذکر ہے. اور اس مہینے میں جو سب سے اہم تاکید ہے وہ ہے روزے کی. اگر اس مہینے میں ایک روزہ رکھا جائے, ایک روزہ, تو وہ ایک سال کے لیے ہمیں آتش جہنم سے دور کر دیتی ہے. اور مزید اور بہت ساری روایات ہیں, ابھی وقت مورد نہیں ہے. اور اگر کوئی 3 روزے رکھ لے اس مہینے میں تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. اور یہ مہینے کو رحمتوں کا مہینہ کہا جاتا ہے, اسی لیے اس کو اصب بھی کہا جاتا ہے. اصب رجب کو اصب بھی, ایک اس کا دوسرا نام اصب ہے, یعنی رحمتیں دینے کی جگہ, رحمتیں پہنچانے کی جگہ. خوب, امام علی نقی کی زندگی کے اہم ایونٹس کیا ہیں وہ ایک فہرست وار آپ کو بیان کر دیتے ہیں, اور پھر جو وہاں کے حالات تھے وہ بیان کرتے ہیں, اور پھر ہم اپنے اصل موضوع پر آ جائیں گے اور اس کو سمجھ پائیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. خوب, آپ کا بچپن جو ہے وہ مدینہ منورہ میں گزرا, اور 6 سال کی عمر میں آپ کے والد کو زبردستی جو ہے مدینہ سے بغداد بلایا گیا مامون رشید کے زمانے میں. اور امام کو معلوم تھا کہ شاید میں واپس نہیں آ سکوں گا, اس لیے آپ نے جو ہے اپنی وصیتیں بھی کیں, اور امام علی نقی کو اپنے بعد امام کے طور پر متعارف بھی کروایا, اور ایک تحریر بھی لکھ کر گئے کہ تاکہ لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا نہ. جب آپ 8 سال کی عمر ہوئی آپ کی, تو آپ کو آپ کے والد کی شہادت کی خبر آتی ہے, اور اس طریقے سے 8 سال کی عمر میں آپ جو ہیں منصب امامت پر فائز ہوئے. مدینہ میں آپ جو ہے وہ لوگوں سے بہت زیادہ رابطے میں رہا کرتے تھے, درس آپ کے بہت زیادہ مشہور تھے, آپ کی فقراء کی خدمت اور لوگوں کی مدد کرنا زبان زد عام تھا. دوسرے شہروں سے، دوسرے علاقوں سے لوگ جو ہیں جوک در جوک، نہ فقط شیعہ بلکہ دوسرے فرقے کے مسلمان فرقوں کے لوگ، علماء، حتیٰ اہل کتاب آتے تھے آپ سے اپنے مشکل سوالات کے جوابات پوچھ کر جایا کرتے تھے. جب آپ کا سن مبارک 21 سال ہوا تو بادشاہ وقت نے محسوس کیا کہ آپ اس کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں جو آپ کی مقبولیت تھی، اس لیے اگر موقع ملا آگے بتا دیں گے کہ ایک خاص تفصیلات کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ سامرہ بلایا گیا 21 سال کی عمر، اور آپ نے 20 سال سامرہ میں قیام کیا اور بہت ہی سخت اور پہرے میں اور جاسوسوں میں، اور کبھی قید کیا جاتا تھا کبھی آزاد کیا جاتا تھا، اور اس صورتحال میں 20 سال آپ نے سامرہ میں گزارے، 21 سال مدینہ میں گزارے، اور آپ کی شہادت جو ہے وہ 258 ہجری میں تقریباً 41 ایئر کی ایج میں آپ کی شہادت واقع ہوئی. یہ اہم تاریخی وہ چیزیں تھیں جو اس وقت کے جو سیاسی حالات ہیں. دیکھیں جب بھی تاریخ کی ہم اسٹڈی کیا کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس زمانے کے حالات کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ کیسا زمانہ تھا، ورنہ تو آپ جو ہے سمجھ نہیں پائیں گے کہ آئمہ کی حکمت عملیاں کیا تھیں. تو جس مثلا ہم کسی بھی اگر فلاں منطقے کے بارے میں جب گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں اس کا تاریخی اور سیاسی اور اجتماعی اور فکری پس منظر معلوم ہونا چاہیے، تبھی ہم اس وقت کے حالات و واقعات کو سمجھ سکتے ہیں. امام کا جو مدت امامت ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ 8 سال کی عمر میں امام بنے تھے تو بہت طولانی ہے. شاید کم اماموں کو اتنا طولانی جو ہے، شاید امام سجاد کو اور پھر امام علی نقی کو 33 سال آپ کا مدت امامت ہے، یعنی 33 سال آپ منصب امامت پر فائز رہے. تو یہ بہت ہی حائز اہمیت کی بات ہے کہ 33 سال میں آپ نے کیا کیا اقدامات اور کیا کیا شیعوں کے لیے، کیا کیا مسلمانوں کے لیے کام کیے. خوب 4 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی تو مامون رشید کا جو ہے وہ انتقال ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس 33 سالوں میں 7 خلفائے بنی عباس کو دیکھا، 7. تو بنی عباس کا دور بھی بہت ہی وہ اوپر نیچے تھا، تو عباسی دور کو بہت سارے لوگوں نے 4 یا 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے. فلاں سے امام کا جو یہ دور تھا وہ بہت ہی عباسیوں کے لحاظ سے کافی سخت تھا، اور انشاءاللہ اس کو ہم آگے بیان کریں گے. یہ جو سامرہ جو ہے، یہ سامرہ کیا تھا؟ سر منرا جس کو کہا جاتا ہے، یہ ایک فوجی چھاونی تھی. یہ کیسے بنی؟ اصل میں مرکز حکومت تھا بغداد میں، لیکن بنو عباس کا ایک دور ایسا آیا کہ جس میں ترک لوگوں کا کافی اثر و رسوخ دربار میں بڑھ گیا، اور ترکی فوج جو ہے وہ بہت ہی زیادہ معروف تھی، بہت ہی زیادہ سخت مزاج اور جو ہے نا خشن اور بہت ہی زیادہ ڈومینیٹنگ رول رکھنے والی مشہور تھے. تو ان کی وہاں عربوں سے نہیں بن پاتی تھی بغداد میں. تو بنی عباس کے حکمرانوں نے سوچا کہ ان کے لیے کہ ہم الگ جگہ بنا دیتے، چھاونی بنا دیتے، وہیں پر وہ رہیں گے، کیونکہ ان کی کسی سے بنتی نہیں ہے ترک فوجیوں کی. تو یہ جو سامرہ جو ہے یہ پہلے بہت ہی چھوٹا سا ایک قریہ تھا جو کہ فوجی چھاونی کے طور پر بنایا گیا تھا متوکل سے تھوڑا سا پہلے کے دور میں. اور پھر جو ہے بادشاہ یہاں پر آیا کرتا تھا فوجوں کی نگرانی کے لیے، تو خود یہ پھر ایک مرکز بن گیا، اور اس طریقے سے یہ سامرہ کی تاریخ ہے. اور پھر جب ہمارے آئمہ کے جب وہاں پر مزارات اور جب وہ سرداب وہاں پر ہوا تو پھر اس کی اہمیت بڑھی، اور لوگوں نے وہاں پر جانا شروع کیا اور وہاں پہ رہنا شروع کیا، اور اس کی شہر کی سی کیفیت بن گئی. جو سب سے آپ کی زندگی میں جو سب سے زیادہ بنی عباس کے جس بادشاہ کا دور ہے وہ ہے متوکل عباسی، جو کہ مشہور و معروف ہے، اور اس کی اہل بیت سے دشمنی بہت زیادہ تاریخ میں پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ اسے بنی عباس کا یزید کہا جاتا ہے. اور وہ کیوں کہا جاتا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس نے اپنے زمانے میں کوشش کی کہ کیونکہ تمام شیعہ جو ہے ان کا محور اور مرکز جو ہے کربلا ہے، وہ وہاں پر جاتے زیارتوں پر. تو امام علی نقی کی زندگی کے بہت ساری چیزیں ہمارے دور سے بھی بہت زیادہ مطابقت رکھتی ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ بھائی جو ہے تمام آبادی کو روزے کو مسمار کر دیا جائے، اطراف میں جتنے بھی شیعہ اور سادات کربلا کے گرد رہتے تھے ان سب کی گھروں کو مسمار کر دیا گیا، اور ان پر جو ہے وہ نہر کا پانی چھوڑ دیا گیا. لیکن ہوا یہ کہ قبر اور اس کے اطراف میں پانی آ کر رک گیا اور وہ پانی آگے نہیں بڑھا. جب پانی آگے نہیں بڑھا تو اس نے کہا کہ یہاں پر کیا کیا جائے، زراعت کی جائے، ٹھیک ہے، کھیتی باڑی کی جائے. کھیتی باڑی کے لیے جانوروں کو لایا گیا، جانور بھی جو ہے نا اس سے آگے جو ہے قبر کے اطراف میں امام حسین کے آگے نہیں بڑھتے تھے، کوئی بھی جانور آگے نہیں بڑھا سکے. تو یہ بھی پھر اس کی چال ناکام ہو گئی. یہ سب تاریخ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اس نے کیا کہا کہ پابندی لگا دی جائے زیارتوں پر، ٹھیک ہے. کس طرح سے پابندی لگائیں؟ کہا اس کو زیارت کرنے دیا جائے گا جو اپنے جسم کا ایک حصہ کٹوائے گا. اور انہیں شاید یہ گمان تھا کہ پھر کوئی بھی زیارت پر نہیں آئے گا، لیکن دیکھا یہ کہ پہلے سے بھی زیادہ لوگ زیارتوں پر آئے اپنے جسم کا ایک حصہ کٹوا کر. یعنی آج کل تو ہمیں یہ جو آپ کو یاد ہے 3-4 سال پہلے جو ہے داعش نے دھمکی دی تھی چہلم پر، تو اس سال جو ہے وہ اور بھی زیادہ جو ہے زوار تھے اس وقت. تو ہم لوگوں نے تو کوئی بھی قربانیاں نہیں دی ہیں زیارتوں کے لیے جو اس زمانے میں امام علی نقی کے زمانے کے شیعوں نے اپنے اعضا کٹوا کر زیارتوں پر گئے. تو ان حالات میں تو کوئی بڑی بات نہیں. خوب، متوکل جو ہے اس کا دور بہت ہی شیعوں کے لیے بہت ہی زیادہ سخت تھا. اور جب اس نے آپ کو مدینہ سے جب بلایا ہے تو سامرہ سے نزدیک ایک فقر نشین علاقہ تھا جہاں پہ جو ہے نا وہ عام لوگ نہیں جایا کرتے تھے، شرفا نہیں جایا کرتے تھے. ایک جس کو کہتے ہیں نا کچی بستی، فقراء کی بستی تھی، اس کا نام تھا خان السعالیک. خان السعالیک ایک جگہ کا نام تھا کہ جو بہت ہی فقر نشین لوگ وہاں پر رہا کرتے تھے. تو متوکل نے امام کی تزہیق کے لیے ان کو سامرہ میں نہیں بلایا بلکہ وہاں پر ان کو رہنے کے لیے کہا. آپ کا ایک صحابی تھا ساہل بن سعید، آپ کے پاس پہنچا، گریہ کرنے لگا کہ امام آپ کی یہ جگہ نہیں ہے، اس کتنی جو ہے وہ یعنی یوں سمجھے آپ ایک کوڑا کرکٹ اور ایک کچرے کی جگہ پر امام کو رکھا گیا. تو امام نے کہا کہ ہم ان سب چیزوں سے بالا تر ہیں. اور پھر اس کو کہا کہ دیکھو اس گوشے میں نگاہ کرو. جب اس نے نگاہ کیا تو جنت کا منظر، باغ اور نہریں، اور کہا ہمارے لیے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ معنی نہیں رکھتی ہیں، یہ ہم اس سے بہت بالا تر ہیں. لیکن بادشاہ کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ امام جو ہیں وہاں پر بھی اپنی تربیت کا نظام جاری رکھیں گے. دیکھیں آئمہ نے کیا کام کیا، ٹھیک ہے، انہیں فقراء کو، انہیں جو ہے وہ جو بقول معروف جو اس وقت کے جو ہے نا وہ بدماش قسم کے لوگ اور بے دین قسم کے لوگ، امام نے ان کو تبدیل کرنا شروع کیا اور سب لوگ امام کے گرد جمع ہونا شروع ہوئے. جب جمع ہونا شروع ہوئے تو متوکل کے جاسوسوں نے بتایا کہ بھئی یہ تو امام کی تو مقبولیت یہاں پر بڑھ رہی ہے، ان کو بلاؤ اپنے پاس. تو پھر اس نے جو ہے اپنے محل کے قریب ایک اور جگہ جو ہے وہاں پر امام کو دعوت دی، لیکن وہاں پر بھی جو ہے وہ بہت سخت پہرا رہتا تھا. بہت سارے واقعات ہیں لیکن کیونکہ ہم کو اپنے موضوع پر بات کرنی ہے اس لیے تو جو ہے وہ وہاں پر امام کو پھر رکھا گیا دربار کے نزدیک. اس وقت کے جو سیاسی حالات ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں جاننے کے لیے تاکہ ہم پھر امام نے جو غیبت کے لیے تیاریاں کی اس کو سمجھ پائیں. اور اس وقت کے سیاسی حالات میں سب سے اہم ترین بات یہ تھی کہ عباسی حکومت بہت زیادہ ویک ہو چکی تھی, بہت زیادہ متزلزل ہو چکی تھی. ترکی اور حتیٰ جو دربار کے غلام تھے وہ جو ہے وہ بادشاہ کو ڈومینیٹ کرتے تھے اور بادشاہ کچھ نہیں کر پاتے تھے متوکل کے بعد. شیعہ بھی امام کے ماننے والے بھی دربار میں نفوذ کر چکے تھے اور بادشاہ یہ ڈرتا تھا کہ اگر میں نے کچھ اقدام کیا تو میرے ہی خلاف جو ہیں یہ امام کے شیعہ اور چاہنے والے جو ہیں وہ کہیں قیام نہ کر لیں. اس دور میں یعنی دربار میں خواتین کا بھی بہت زیادہ, آپ کو پتہ ہے متوکل کی والدہ کے کہنے پر کس کو بادشاہ بنایا گیا اور وہ یعنی خواتین کا بھی اثر و رسوخ وہاں پر بہت بڑھتا گیا. جو اندرونی فتنے تھے بنو عباس کی حکومت کے حکمرانوں کے, ایک فوج بنائی تھی متوکل نے, شاکریہ اس کا نام تھا, ایک مخصوص جیسے یہاں پہ بھی مخصوص فوجیں بنائی جاتی ہیں, مخصوص فوج بنائی تھی اس نے خود ہی ان کے خلاف بنو عباس کے خلاف جو ہے وہ ترکوں کے خلاف جو ہے وہ قیام کر لیا تھا. اسی طرح سامرہ میں دو دفعہ شورش ہوئی, بغداد میں شورش ہوئی. فتنہ خوارج اس زمانے میں خوارج کا فتنہ جو ہے 11 سال تک جاری رہا اور اس کا جو لیڈر تھا اس کا نام تھا مساورین. مساورین یہ خوارج کا فتنہ تھا. اور یہ بھی آپ لوگ کو ایک بہت اہم بات ہے کہ اس سے پہلے تک, اس زمانے سے پہلے تک جو ہے معتزلی فرقہ جو ہے وہ بنو عباس پر حاوی تھا. متوکل نے آ کے معتزلی سے اہل حدیث کی طرف رجحان پیدا کیا جو پھر آج تک یہاں پہ جائیں. اور اسی لیے خوارج کا فتنہ جو ہے وہ اس زمانے میں خوارج کا فتنہ جو ہے. ایک اور جو ہے شورش تھی, ایک شخص نام تھا اس کا نام تھا رنج, جس نے بصرہ سے قیام شروع کیا تھا اور بغداد کی دیواروں تک پہنچا تھا. اور اس نے بھی امام کا نام لیا تھا کہ میں شیعہ ہوں, یعنی بظاہر شو کرتا تھا کہ میں شیعہ ہوں. اور امام نے پھر اعلان کیا کہ لیس منا اہل البیت, یہ جو ہے ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے. اسی دور میں بہت سارے شیعوں کے قیام ہوئے. تعجب ہوگا میں نے تقریباً 17 یا 18 قیام علویوں کے اس زمانے میں ہوئے ہیں, امام علی نقی کے زمانے اور کچھ امام حسن عسکری کا. تو ٹھیک 17 یا 18 قیام خود علویوں کے ہوئے ہیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ شیعوں پہ کیونکہ بہت زیادہ جو ہے نا سخت ظلم و ستم کیا گیا, حتیٰ وہ واقعہ ملتا ہے کہ سادات خواتین کے پاس جو ہے وہ صرف لباس نماز کے لیے صرف ایک لباس ہوا کرتا تھا. اور جو ہے نا اتنے زیادہ سخت حالات, گھوڑے پر شیعوں کو سواری کا حق نہیں تھا. اس طریقے کے جو ہے نا وہ مثلا کوئی بھی مالی مدد نہیں کر سکتا کسی بھی شیعہ کی, یہ جرم تھا وہاں پر. اور اس طریقے کے اور دیگر جو ہیں وہ واقعات تھے. لیکن ہمارے آئمہ نے ان قیاموں کا جس کو کہتے ہیں کہ بظاہر اور کھل کر امام علی نقی نے کسی بھی قیام کی تائید نہیں کی. اس کی بہت ساری وجوہات تھیں. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ جتنے قیام تھے یہ 100% اسلامی نہیں تھے. 100% امام کی رہبری اور حکمرانی کے تحت نہیں تھے, بلکہ ان کے اندر کچھ ایسے لیڈرز پیدا ہوئے جن میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ لوگوں کو جمع کر کے قیام کرا سکتے تھے. اپنے آپ کو ایک کور دینے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ امام کی شخصیت کا سہارا لیا کرتے تھے. اب اس میں بہت ساری طولانی بحث ہے کہ ان لوگوں میں इनका नज़रिया बहुत ही वाज़े नहीं था कि जो क़याम कर रहे हैं क़याम करने के बाद क्या करेंगे, और यही वजह है कि जब ये शिकस्त से नज़दीक होते थे तो लोग जो हैं इनसे दूर हो जाया करते थे, इन लीडरान से, और ये अकेले रह जाते थे। लिहाजा तारीख दानों ने ये तहलील किया कि अगर इमाम इन लोगों का साथ देते तो शियत को बहुत बड़ा सेटबैक होता, क्योंकि जब ये शिकस्त खाते तो पूरा मकतब तशय्यो जो है उसके इफ़ेक्ट्स उस पर होते। इसलिए आइम्मा ने इस बात को बेहतर समझा कि इसी ज़माने में कई इलाके ऐसे थे कि जो बनी अब्बास की हुकूमत से निकल चुके थे, यानी अंदलुस, ईरान, शाम, मिस्र, मूसल, त्यूनिस, जो आजकल का जो त्यूनिस है और उसके अतराफ के इलाके, ये बनू अब्बास के हाथों से निकल चुके थे। इज्तमाही हालात जो है वो ऐसे थे कि बादशाहों ने इतना ज़्यादा जुल्म किया था और दो तबके माशरे में दो तबके बन चुके थे। एक बहुत ही ज़्यादा अमीर जिनको ये नहीं पता कि पैसे कहाँ खर्च करना है, जिसमें वज़रा, उमरा, बादशाह के दरबारी, ये लोग थे, और एक बहुत ही ज़्यादा फ़कीर के जिनके पास खाने और पहनने के भी पैसे नहीं थे। बिल्कुल यूँ समझें जैसे हमारे यहाँ के एक एलीट क्लास है जिनको पैसे छुपाने की जगह नहीं पता कि कहाँ पैसे रखें हम, ठीक है, उनके लिए ये मुश्किल है। और एक वो लोग हैं कि जिनके पास जो है ना वो दो वक्त की रोटी नहीं है। फ़िक्री हालात जो हैं वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बादशाह यानी दरबार ने अहले हदीस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। क्यों करना शुरू कर दिया? क्योंकि मोतज़ली फ़िरका जो है वो शिया फ़िरके से, शिया अकायद से नज़दीक तर था, और दरबार चाहता था कि शियों को सप्रेस करें, उनकी ताकत हर रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, उसको किस तरीके से काबू किया जाए। तो वो उसने जो है इसलिए अहले हदीस को इंतखाब किया, और ये वही ज़माना है, ये वही ज़माना है कि जिस दौर में सही मुस्लिम और सही बुखारी तदवीन हुई है। आप देखें कि कितने ज़माने के बाद जाके जिसको आज वो कहते हैं कि कुरान के बाद जो है वो सबसे ज़्यादा मोतबर है सही मुस्लिम और सही बुखारी, ये इमाम अली नकी के तकरीबन आखिरी दौर में जाके वो हुई। अब हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ के इमाम अली नकी की ज़िंदगी में, आपकी सीरत में। आपने गैबत इमाम ज़माना, क्योंकि गैबत का ज़माना ज़ाहिर के नज़दीक था, तो आपने इसके लिए क्या इकदाम किए? हमारे आइम्मा की सीरत ये रही है कि जो भी मसाइल शियों को दरपेश आने वाले होते हैं वो पहले से पेशबीनी करके उसका राय हल देते हैं। जैसे एक वक्त था इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के ज़माने में, वो पहला मौका था कि एक 8 साल का शख्स जो है वो इमाम बनने वाला था। तो इमाम अली रज़ा ने पहले से लोगों का जहन बनाना शुरू कर दिया था कि इमाम जो है वो कम सिन भी हो सकता है, ठीक है। मसलन एक दफ़ा का वाक़या, एक शख्स अपने बच्चे के साथ आया, उसने कहा मेरे बच्चे का सिन 10 साल था। तो इमाम ने कहा कि आइंदा के इमाम जो हैं वो इस 10 साल बच्चे जितने भी हो सकते हैं। ये क्या है? जहन बनाने की, या इससे कम भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इमाम ज़माना जो 5 साल की उम्र में इमाम बने थे, ठीक। तो इमाम अली रज़ा ने पहले से जहन बनाना शुरू किया और मसलन मिसालें दी कि हज़रत ईसा ने गहवारे में नबूवत को हासिल किया, हज़रत दाऊद ने सुलेमान को बचपने में जो है वो मनसब नबूवत अता किया था। इस तरीके की मिसालें तारीख से दी गईं ताकि जो है उनको तैयार किया जा सके, शियों को तैयार किया जा सके कि एक 8 साल बच्चा भी आपका इमाम हो सकता है। फिर लोगों को बहुत तशवीश थी, बहुत ज़्यादा तशवीश थी। फिर उन्होंने इमाम मोहम्मद तकी से बहुत मुश्किल सवालात पूछे, इमाम ने सारे जवाबात बहुत ही तहम्मुल से दिए। फिर उन्हें यकीन हो गया कि वक्त का इमाम यही 8 साल बच्चा इमाम जवाब है। لیکن امام علی نقی کے دور میں، کیونکہ پہلے سے امام محمد تقی کے دور میں یہ کام ہو چکا تھا، تو وہاں پہ کوئی مشکل پیش نہیں آئی. اور جب جیسے کہ میں نے بتایا کہ امام جب جا رہے تھے مدینہ سے، تو آپ نے ایک تحریر لکھ دی تھی کہ میرے بعد میرا بیٹا جو ہے علی نقی جو ہے وہ امام ہوگا، اور لوگوں کو متعارف کرا دیا تھا، تو اس وقت یہ پرابلم پیش نہیں آئی. تو آئمہ کی اسی طریقے سے پہلے سے حکمت عملی ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ جب غیبت صغرا کا زمانہ آنے والا ہے اور غیبت کبرا کا زمانہ آنے والا ہے، تو وہ پہلے سے پیش بینی کر لیتے ہیں. ویسے تو ہمیں جو روایات ملتی ہیں وہ رسول، تمام آئمہ کی روایات ہیں امام زمانہ کی غیبت کے حوالے سے متعلق، قائم کی آمد کے متعلق، وہ ہر امام کے دور میں. لیکن یہ جو زمانہ عسکرین کہا جاتا ہے، یعنی دسویں اور گیارہویں امام کا جو زمانہ تھا، کیونکہ نزدیکی زمان کی وجہ سے ایک خاص مرحلے کا یہاں پر آغاز ہوا جس میں دونوں اماموں نے خاص حکمت عملی اختیار کی، اور جو پرانی حکمت عملی تھی اس میں اس کو شدت بخشی اور اس کو زیادہ آب و تاب کے ساتھ آگے بڑھا. اب امام نے کیا اقدامات کیے اس کے لیے کہ لوگ ذہنی طور پر غیبت صغرا کے لیے تیار ہو جائیں، غیبت کبرا کے لیے تیار ہو جائیں؟ چار پانچ اقدامات ہیں، آپ کے سامنے بیان کریں گے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کریں گے. سب سے پہلے امام کی نظر بندی. یہ جو امام پر پہرے لگائے گئے کہ آپ کے شیعہ آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے تھے، اور جاسوسوں کے نرغے میں آپ سامرہ کے میں تھے اور بادشاہ کے دربار کے نزدیک رہتے تھے، یہ خود ایک بلیسنگ ان ڈسگائز تھا، یعنی یہ خود ایک نعمت بن گئی شیعوں کے لیے، ایک مقدمہ بن گیا کہ جیسے غیبت صغرا میں لوگ امام سے ڈائریکٹ نہیں مل سکتے تھے، امام علی نقی کے دور میں بھی لوگ ڈائریکٹ نہیں مل سکتے تھے، اور واسطے کے ذریعے سے اور سوالات لکھ کر آپ امام کے سے کانٹیکٹ رہتے تھے. تو یہ خود بادشاہوں کی یہ سختیاں جو ہیں وہ شیعوں کے لیے باعث بنی کہ وہ غیبت صغرا کے لیے تیار ہوتے ہیں، شروع ہو جائیں. بس امام کا جو ہے وہ رابطہ غیر مستقیم تھا. دوسرا جو ہے امام مہدی اور آپ کی غیبت کو روشناس کرانا. آپ نے جگہ جگہ جو ہے، پچھلے آئمہ نے تو بیان کیے تھے لیکن امام علی نقی نے زیادہ شد و مد کے ساتھ امام زمانہ کی غیبت کا تذکرہ کیا. آپ اپنے اصحاب سے امام مہدی کی پیشن گوئی، ان کی عمر، ان کی غیبت، ان کے شمائل، ان کے صفات، ان کے ظہور کے بارے میں احادیث ارشاد فرمایا کرتے تھے. مثلا ایک حدیث ہے امام کی، صخر ابن ابی دلف سے فرمایا آپ نے، پس میرے بعد میرا بیٹا حسن امام ہوگا، اور اس کے بعد ان کا بیٹا قائم امام ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح پر کر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. عجیب یہ ہے کہ اسی زمانے میں وہ کتابیں لکھی گئیں کہ جو اصل مصادر بنے بعد کی کتابوں کے لیے، جو کہ غیبت صغرا میں اور غیبت کبرا کی ابتدا میں جو ہمارے علماء نے، مثلا شیخ کلینی نے اور شیخ صدوق نے، جو بھی غیبت سے متعلق جو کتابیں لکھیں، اس کے اصل مصادر وہ کتابیں تھیں جو امام علی نقی کے زمانے میں آپ کے اصحابوں نے لکھیں. مثلا ایک کتاب ہے الملاحم والقائم، بس میں اس کو تیزی سے پڑھ دیتا ہوں، جو آپ کے ایک صحابی تھے علی بن مہزیار اہوازی، یہ اہواز سے تھے، ایران میں جو اہواز ہے، اور یہ آپ کے وکیل بھی تھے، اور انہوں نے تین آئمہ کا دور دیکھا ہے، یعنی امام علی نقی، امام حسن عسکری، اور آپ نے یہ کتاب جو ہے غیبت اور قیام امام کے بارے میں یہ کتاب لکھی. اسی طرح ایک کتاب ہے المشیخہ، یہ حسن بن محبوب نے لکھی، جو کہ غیبت امام کے بارے میں ہے. اسی طرح ایک کتاب ہے الغیبہ، یہ ابھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، یہ کتابیں تاریخ میں ختم ہو گئیں، لیکن اس کے ریفرنسز بعد والی کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں، تو اس لیے اصل مصادر انہوں نے یہاں سے لیے تھے. مثلا فضل بن شازان نیشاپوری ہے، نیشاپور کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے الغیبہ کتاب لکھی، اور اسی کتاب سے بعد کے اصحاب و علماء نے امام پر کتاب لکھی. الغیبہ والحیرہ عبداللہ بن جعفر حمیری، یہ بھی آئمہ عسکریین کے صحابی تھے، اور پہلے نائب اور دوسرے نائب سے کے ساتھ زیادہ کام کیا کرتے تھے. آپ نے بہت زیادہ کام کیا. حمیری بہت مشہور نام ہے، اور جنہوں نے اصول کافی میں جتنی بھی ہمیں غیبت کی احادیث ملتی ہیں وہ ساری دسویں امام کے اصحاب سے نقل کی گئی ہیں، اور ان اصحاب میں حسن بن محبوب ہیں، عبداللہ بن یعقوب ہے، اسفری ہیں، حسن بن سماع ہیں. پس کتب کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے بھی آپ کے زمانے میں ایک بنیادی کام کیا گیا، اور وہی کام جو ہے پھر آگے غیبت صغریٰ میں کام آیا. چوتھا جو اہم ترین اور شاید بنیادی ترین جو کام کیا گیا ہے وہ تھا وکلا کا نیٹ ورک. آئمہ جب ڈائریکٹ شیعوں سے ملاقات نہیں کر پاتے تھے، ڈائریکٹ کہیں سفر نہیں کر پاتے تھے، شیعہ آپ سے ملاقات نہیں کر پاتے تھے، تو آپ نے وکلا کا نظام تشکیل دیا. خوب، وکلا کا نظام، پہلے تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ جو بظاہر تو بادشاہوں نے ظلم کرنا چاہا، لیکن وہ آخر کار بعد میں شیعوں کے حق میں ہوئی. مثلا مظالم تو بنی امیہ کے دور سے شروع ہوئے، اور پھر سب سے پہلے شیعت جو ہے وہ امام علی کے دور میں جب مرکز کوفہ بنا گیا، تو اس کے پہلے جو ہے ایک خاص افراد تھے جو کہ علی کے چاہنے والے تھے، اور وہ ایک جو حدیث رسول اللہ کی ہے تو اس حوالے سے وہ شیعہ پہچانے جاتے تھے. لیکن امام علی کے دور میں شیعوں کو ایک مجتمع، ایک شکل، ایک گروہ کی صورت میں کوفہ میں پہچانا گیا، کیونکہ وہاں پہ ایک خاص امام علی کے دور میں خاص فیصلہ کرنا ہوتا تھا کہ میں اس کے ساتھ جنگ میں جاؤں گا یا اس کے ساتھ جنگ میں جاؤں گا. تو وہیں سے پھر علویون کا جو کانسیپٹ ہے وہ وہیں سے شروع ہوا. تو شیعت جو ہے بحیثیت مکتب جو ہے وہ امام علی کے دور میں پہچانی گئی، اور اس کے بعد جو بنو امیہ کے مظالم کا دور آیا تو بہت سارے شیعوں نے ہجرتیں کی ایران کی طرف، قوم کی طرف، بہت ساروں نے ہجرت کی. تاریخ میں بہت سارے نام ہیں علاقوں کے کہ جہاں پہ شیعوں نے ہجرت کی، مصر میں ہجرت کی، ہند میں ہجرت کی، اور اس طریقے سے شیعت پھیلی. جو سب سے پہلے وکیل کا کانسیپٹ، پھر جب وہاں پہ زیادہ لوگ بن گئے شیعہ تو پھر کسی ایک کو امام کو وکیل قرار دینا پڑا اپنا، اور یہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے اور پھر امام موسیٰ کاظم کے دور میں یہی وکلا کا نظام مزید اور آگے بڑھا. لیکن پھر امام علی نقی کے دور میں ایک باقاعدہ، جس کو کہتے ہیں شبکہ، چینل یا نیٹ ورک، وکلا کا نیٹ ورک جو ہے وہ امام کے زمانے میں تشکیل پا گیا. ان کے کام کیا ہوتے تھے؟ ان کے کام صرف وجوہات شریعہ امام کو پہنچانا نہیں ہوتے تھے، وجوہات شریعہ تو پہنچاتے ہی تھے، اوقاف کی دیکھ بھال، وہ زمینیں جو لوگ وقف کر دیتے ہیں امام کے نام پر مثلا ایران میں اور مختلف علاقوں میں، شرعی سوالات جو شیعہ کرتے تھے تو امام دو طریقے سے جواب دیتے تھے. ایک جو ہے شفاہی جواب دے دیتے تھے اپنے وکلا کو یا ان کے نمائندوں کو، ایک آپ توقیعات بہت لکھا کرتے تھے، یعنی ریٹرن جواب دیتے تھے، اور وہی پھر بعد میں احادیث کی شکل میں ہمارے پاس کتابوں کی صورت میں. امام جو جواب لکھا کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں توقیعات. خود امام زمانہ کی بھی توقیعات ہیں، امام حسن عسکری کی توقیعات ہیں، امام علی نقی کی. جو مخالفین حضرات ہوتے تھے جو ان سے مناظرے کرنا، کیونکہ یہ سب عالم اور فاضل جنہوں نے امام کے پاس زانو ادب طے کیا تھا، تو یہ علم کے لحاظ سے بھی اور عمل کے لحاظ سے بھی جو ہے وہ اس لیے مناظرے کیا کرتے تھے مخالفین سے. اپنے علاقوں میں سیاسی رول ادا کرنا, ان میں سے بہت سارے وکلا, کیونکہ ٹائم نہیں ہے ورنہ شاید کئی گھنٹے چاہئیں اگر ہم سب کے نام اور سب کے لیں, کہ بعض لوگ ایک سیاسی فگر تھے اپنے اپنے علاقوں کی, تو سیاسی کردار پہ بھی امام کو آ کے اپنے علاقوں کے سیاسی حالات بھی بتایا کرتے تھے. اسی طرح غریبوں کی مدد کرنا, جو اپنے اپنے علاقوں میں ان کے پاس جو فقراء شیعہ سادات جو ان سے رابطہ کرتے تھے تو ان کی وہ مالی مدد بھی کیا کرتے تھے. یہ وکلا بھی دو طرح کے ہوتے تھے, ایک اسٹیشنڈ ہوتے تھے یعنی ایک خاص علاقے میں رہائش پذیر ہوتے تھے, ایک سیار ہوتے تھے یعنی وہ سفر کیا کرتے تھے, ہر چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جایا کرتے تھے, وہاں پہ شیعوں کا سراغ لگاتے تھے, ان کے حالات جانتے تھے اور ان کے سوالات لیتے تھے, ان کو جوابات دیتے تھے, ان کو چیزیں سکھاتے تھے, ان کی مالی اعانت کیا کرتے تھے. خوب, امام جو ہے اپنے واضح ترین الفاظوں میں ان وکلاء کی تائید کیا کرتے تھے, لکھ کر دیا کرتے تھے اور شیعوں کے تاکید کرتے تھے کہ تمہیں مجھ سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا یہ جو شہر رئی میں جو شاہ عبد العظیم کی جو زیارت ہے, یہ امام علی نقی کے صحابی تھے اور آپ نے کہا تھا کہ شاہ عبد العظیم کا وہاں ہوتے ہوئے تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ روایات میں ہے, ان کے ہوتے ہوئے وہاں پر میرے پاس آ کے سوال کرنے کی ضرورت نہیں. اسی طرح بعض وکلا کے امام نے ان کو عزل بھی کیا ہے, یعنی یہ بھی ایک, ابھی اگر آگے مجھے موقع ملا, یہ بہت اہم نقطہ ہے اور شاید اسی پہ ہم اختتام بھی کریں, کہ بعض وکلا جو ہیں وہ حق کے راستے پر برقرار نہیں رہ سکے, ٹھیک ہے, خود مالی مسائل کے لحاظ سے, اعتقادی مسائل کے لحاظ, تو امام باقاعدہ احکام جاری کرتے تھے کہ یہ اب ہمارا وکیل نہیں رہا, یہ ہم میں سے نہیں ہے, اس کو عزل کر دیا کرتے تھے. تو ایسے بھی ہمارے پاس شواہد ملتے ہیں. اس زمانے میں اعتقادی لحاظ سے بھی بہت گمراہی, بہت مختلف فرقے وجود میں آتے رہے, اور امام جو ہے علم کلام کے لحاظ سے آپ, یعنی اسی کتاب میں جو ہے ایک پورا چیپٹر ہے کہ امام نے جو قرآن خالق ہے یا مخلوق ہے, یہ جو بحث تھی, اور مختلف اعتقادات کے حوالے سے آپ نے کیا جو ہے وہ اپنا نقطہ نظر پیش کیا, تو وہ اس زمانے میں اعتقادات کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ بگاڑ اور مشکلات پیش آ رہی تھیں, اور لہٰذا اسی لیے امام جو ہے اپنی توقیات میں اصل عقائد اپنے لکھا کرتے تھے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ امام کا ہمارے زمانے سے بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے, اس میں سے ایک مشابہت ہے غالیوں کا ہونا. غالی فرقہ جو ہے اس وقت بہت زیادہ ایکٹیو تھا. اب یہ غالی بھی دو طرح کے تھے, ایک وہ تھے جو پہلے امام کے صحیح لوگ تھے لیکن گمراہ ہو گئے. اب وہ گمراہ ہونے کی بھی وجوہات ہیں کہ بعض چیزیں آئمہ سے انسان ایسی چیزیں دیکھتا ہے کہ اس کو گمان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ خدا ہیں, نعوذ باللہ, ٹھیک ہے, یا یہ مخلوق ہیں. روایات ہیں نا, ہمارے پاس روایات ہیں کہ یہ جو بادل بارش برساتے ہیں یہ امام کے وجود سے, یہ جو سورج دن لاتا ہے امام کے وجود سے. تو ایک دفعہ گمان ہوتا ہے کہ تو پھر خدا کیا ہے, جب زندگی موت امام دیتے ہیں, رزق امام دیتے ہیں, ہوائیں امام چلاتے ہیں, تو کائنات کا ثقل آئمہ کو کہا گیا ہے, جیسے وہ جو چکی ہوتی ہے نا, جس ایکسس پر وہ چکی گھومتی ہے, اس طرح ہی کائنات جس ایکسس پر گھومتی ہے وہ امام زمانہ ہوتا ہے اس وقت کا. بس یہ غالیوں پہ آخری گفتگو کر کے انشاءاللہ آپ کی زحمتوں کو تمام, مجھے نہیں پتا کتنا ٹائم رہ گیا. خوب, یہ بہت ہی اہم جریان تھا غالیوں پر, ایک تو اس زمانے میں اور آج کے بھی تقریباً سیم چیزیں ہیں, کہ یہ غالی جو ہیں امام کے صریح اعتقادات اور احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، لیکن کس کے نام پر؟ امام کے نام پر ہی. خوب لوگ پوچھتے تھے بھائی امام تو یہ کہتے ہیں، تو وہ جواب دیتے تھے یہ امام تقیہ کرتے ہیں، جن کے خلاف امام لکھ کر دیتے تھے یہ ہم میں سے نہیں رہا، یہ مسلمان نہیں رہا، ٹھیک ہے، تو کہتے تھے یہ تقیہ کرتے ہیں وہاں، ورنہ اصل چیز وہی ہے. خوب خود کو حقیقی اور واقعی شیعہ متعارف کراتے تھے کہ اصل تو ہم ہیں، یہ غالی جو ہیں غلوب جو کرتے تھے. اور آئمہ کو نعوذ باللہ، مثلا اس میں بھی ہے کہ مثلا امام علی نقی کو نعوذ باللہ خدا متعارف کراتے تھے اور خود جو ہے اپنے کو ان کا نبی قرار دیتے تھے. یہ اس طرح کے افراد اس زمانے میں پائے جاتے تھے. البتہ آج کے زمانے میں بھی شاید آپ کو، مجھے شاید اتنی اطلاع نہیں ہے، ہماری افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مکتب کو ختم کرنے کے لیے، تشیعوں کو ختم کرنے کے لیے بہت عالمی طور پر سازشیں کی جا رہی ہیں. ایک مکتب ہے کہ جو عالمی استعمار کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے، جرأت رکھتا ہے، اور وہ شیعہ مکتب فکر ہے. آج آپ دیکھ سکتے ہیں، پوری میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. اور شیعت کے دو بنیادی پلرس ہیں، ایک مرجعیت اور ایک آزاداری. یہ ہیں ہماری دو پہچان جس پر ہم کھڑے ہوئے ہیں آج تک، صحیح ہے. اور آپ دیکھیں گے ساری سازشیں یا مرجعیت کے خلاف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا جو ہے آزاداری کے خلاف ہوتی ہے. اور ان پہ لاکھوں کروڑوں ڈالر اور پاؤنڈز خرچ کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو اور مجھے جو ہے مرجعیت سے، رہبریت سے دور کیا جائے، مرجعیت کو رہبریت سے ٹکرایا جائے نعوذ باللہ، اور آزاداری میں پھوٹ ڈالی جائے. وہ آزاداری جو آپ کا، ہمارا سب کا جو ہے شہرگ حیات ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری زندگی اور موت ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی جو ہے نا باعث نزاع بنا دیا گیا ہے، آزاداری کو بھی. تو یہ سازشیں اس زمانے میں بھی تھی اور آج کے زمانے میں بھی ہیں، لیکن آئمہ نے جو ہے وہ اس کا واضح طور پر حل دیا. انہوں نے واضح طور پر اعلان براءت کیا. اس کتاب میں تقریباً 5-6 موارد انہوں نے گنوائے ہیں کہ واضح طور پر، حتیٰ بعض کو کہا کہ یہ امام علی نقی نے کہا کہ یہ واجب القتل ہے فلاں شخص. اس زمانے میں بھی ایسے پائے جاتے تھے، اور آج کے زمانے میں بھی. آپ ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، 4-5 دن پہلے کی بات ہے، کہ کچھ لوگ پنجاب سے آئے تھے، تو انہوں نے کہا آغا اب تو یہ علی اللہ اور یہ چیزیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں، اب نعوذ باللہ عباس جل جلالہ کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اب نعوذ باللہ مثلا کہتے ہیں قرآن میں جتنے بھی ہم کا صیغہ ہے نا، مثلا ہم دن کرتے ہیں، ہم رزق دیتے ہیں، یہ ہم میں 14 معصومین شامل ہیں خدا کے، نعوذ باللہ. تو یہ ایسی سازشیں ہمارے مکتب کے خلاف، تشیعوں کے خلاف، جو کہ ہمارے مسلمات ہیں، اس کے خلاف جو ہیں یہ باقاعدہ سازشیں ہوتی ہیں. اور پھر یہ پنجاب سے چل کے چند سالوں میں کراچی آتی ہیں. یہ شہادت ثلاث کا مسئلہ جو ہے وہ مثلا آج سے آپ دیکھیں 50 سال پہلے کوئی نہیں تھا. خود وہابیت جو ہے 150 سال کی عمر ہے اس کی. 150 سال سے پہلے ابن تیمیہ نے جو التوحید کتاب لکھی، اس سے پہلے کہیں بھی یہ نہیں پائے جاتے تھے، یہ نجدی فرقہ کہیں نہیں، تاریخ مسلمانوں میں کہیں نہیں یہ فرقہ پایا جاتا تھا. تو یہ سب جو ہیں سازشی عناصر باقاعدہ طور پر بنائے جاتے ہیں. جیسے بہائی فرقہ ہے، بابی فرقہ ایران میں متعارف کرایا گیا، بہائی فرقہ، وہابی فرقہ، یہ سب استعماری فرقے ہیں کہ جو مسلمانوں میں لانچ کیے گئے ہیں تاکہ مسلمانوں کی طاقت کو تقسیم کیا جائے. خلاصہ یہ کہ امام کا مقام اپنے دور میں اتنا زیادہ قوی تھا کہ آپ کی علمی حیثیت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا. आपकी रूहानी और मानवी हैसियत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। हत्ता वो वाक़या तो आपने सबने सुनाई है, बहुत ही मुतवक्किल को एक दफ़ा एक फोड़ा निकल आया और बहुत उस वो इलाज ही नहीं होता था उसका, ठीक है। अब आप देखेंगे इमाम ने कहाँ तक नफूस किया था। मुतवक्किल की वालदा नज़र करती है कि अगर जो है ये फोड़ा सही हो गया मेरे बेटे का, तो मैं अली नकी को इतने दिरहम का जो है ना नजराना पेश करूँगी। कौन? मुतवक्किल, जो कि उनका सख्त तरीन दुश्मन है, उसकी वालदा नज़र कर रही है इमाम के लिए। तो आप देखें इमाम की क्या हैसियत थी। और फिर यही वाक़या जो है वो कब पता चलता है कि वो जो है अशरफियों की जो उसकी वो होती है उस पर मोहर लगा के भेज देती है। पता नहीं कितने में की वो तादाद भूल गया, पता नहीं कितने 70,000 जितने भी जो भी तादाद थी। बार बार जो है वो मुतवक्किल अपने जो है ना सिपाहियों को इमाम के घर की तलाशी के लिए भेजता था कि कोई तहरीक तो नहीं शुरू कर रहे, कहीं असला तो जमा नहीं हो रहा, कुछ ये तो नहीं हो रहा, वो तो नहीं हो रहा, तो बार बार वो भेजा करता था। तो एक दफ़ा जब वो गए तो उनको सिर्फ एक मसल्ले के जा नमाज के नीचे एक तलवार मिली कि जो कि कुन थी, यानी वो काफ़ी अरसे से उसको काम ही नहीं किया गया था। और उसके साथ ये थैली थी अशरफी की जिस पे मोहर जो है बादशाह की थी, ठीक है। तो वो जब वापस लाता कहता है कि मुतवक्किल को कहता है उसका सिपाही, भाई ये अशरफियाँ मिली हैं और ये मोहर है। कहते हैं ये मोहर कैसे इनके पास कैसे आ गई। फिर मुतवक्किल की वालदा बताती है कि मैंने नज़र की थी और ये यानी इमाम ने उसको खोला तक नहीं है, उस सील को खोला तक नहीं था इमाम ने। इतने इमाम माली लिहाज से कवि थे। ये जो हम समझते हैं ना ये खुम्स किस लिए है, ये खुम्स से मकतब तशय्यो ज़िंदा रहा है। उस वक्त जो है इमाम के पास इतने वजूहात शरिया आया करते थे कि उससे आप सारे शियों की जो है मुश्किल ये है कि हमारे यहाँ खुम्स का सही यूजेज नहीं है, सही इस्तेमाल नहीं है। वरना अगर वाकई सही तौर पर इसका इस्तेमाल हो जाए तो कोई हम कोई शिया जो है वो फ़कीर नहीं बचेगा, बेरोज़गार नहीं बचेगा, गैर तालीम याफ्ता नहीं बचेगा, ये सारे काम हो सकते हैं। लेकिन ये कि हमारे यहाँ अफसोस के साथ के तो इमाम का नुफूज़ इस कदर था। एक दफ़ा आप दरबार में गए तो लोग जो है ना बाहर जमा हो गए। मुतवक्किल ने कहा कि भैया इतने लोग बाहर जमा हो गए, तो वो मुतवक्किल ख़ुद बाहर आ गया। कहा आप लोग क्यों जमा हुए? कहा हम एक दीदार देखना चाहते। तो बोला तुम्हें पहचान है इनकी, क्योंकि इमाम को तो लोग देख ज़्यादा देख नहीं पाते थे। तो उन्होंने कहा हमें पहचान है। इससे यानी कितने खाइफ होते थे ये बादशाह वक्त कि अगर हमने जो है ना वो इस तरीके की, हत्ता अहले किताब आपके पास आपसे रबते में रहा करते थे, मुसलमानों के मुख्तलिफ फ़िरके। हत्ता ये जब इमाम को मदीना से वो गिरफ़्तार करने जब जाता है, उसका नाम है याहिया बिन हरसमा। याहिया बिन हरसमा जो है जब इमाम को लेने जाता है तो बादशाह को ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे रिवॉल्ट हो जाए, तो इसलिए उसने दोनों काम किए। एक ख़त लिखा, ये भी पूरी एक दास्तान है कि वाली मदीना ने जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा तंग करता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी करता है, इसलिए आप मेरे मेहमान बने, ठीक है। ये लेटर उसने लिखा इमाम को कि मैं आपको दावत देता हूँ और मैं आपका इस्तकबाल करूँगा। लेकिन ये लेटर किसके साथ भेजा? 300 सिपाहियों की सरकर्दगी में ये याहिया बिन हरसमा, जो कि एक फ़ौजी जर्नल था, ठीक है, उसके साथ ये लेटर भेजा। यानी पैगाम ये था कि अगर इसको कबूल नहीं किया गया तो फिर वो होगी ज़बर। तो ये याहिया बिन हरसमा कहता है कि इतने लोग जमा हो गए और वो इमाम के लिए इतना गिरिया कर रहे थे, کہ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس وقت ہم امام کو نہیں لے جا سکتے، ہمیں تھوڑے دن صبر کرنا پڑے گا. پھر اس نے کہا کہ آپ تیاری کر لیں، وہ بھی پوری داستان ہے، کبھی انشاءاللہ وقت ملا تو آپ لوگ کو بیان کریں گے. گرمیوں کا دور تھا اور امام نے کہا کہ نا برساتی ٹوپی اور برساتی لباس درزی کو کہیں تیار کریں. وہ یہ ہرسمہ کہتا ہے کہ میں دل میں ہنسنے لگا کہ یہ کیسے شیعوں کا امام ہے، اس کو یہی نہیں پتا ہے آج کل تو گرمیوں کا دور ہے، بارشوں کا زمانہ ہی نہیں ہے، یہ اپنے بنا رہے ہیں برساتی ٹوپی اور یہ. پھر جب رستے میں جا رہے ہوتے ہیں تو ایک دم سے جو ہے نا وہ ہوا تاریک ہوتی ہے اور تیز ہوا چلتی ہے اور شدید بارش ہوتی ہے، امام کہتے ہیں وہ لباس نکالو. پھر جو ہے یہ خود یحییٰ بن ہرثمہ کے لیے بھی امام نے لباس تیار کیا ہوا ہوتا ہے، اور زیادہ تر فوجی جو ہیں وہ اس کے وہاں پر مر جاتے ہیں. وہ مر جانے کا بھی ایک طویل قصہ ہے. خیر، تو اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کوئی عجیب ہستی ہیں کہ جن کو یہ بھی پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے. تو اس طریقے سے امام نے جو ہے خلاصے اپنے زمانے میں نفوذ پیدا کیا، علم کے لحاظ سے، اپنے تقویٰ کے لحاظ سے، اور مظالم کو برداشت کرنے کے حوالے سے. یہی درس ہمیں بھی ملتا ہے کہ ہماری شناخت، بہت ساری احادیث ہیں ہمارے یہاں جس میں کہا گیا ہے کہ ہمارے شیعہ کون ہیں، شیعوں کی صفات بیان کی گئی ہیں. اگر ہم احادیث کو پڑھیں نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا شیعہ وہ ہے، محلے میں اگر پوچھا جائے سب سے شریف ترین شخص کون ہے تو اس کی طرف وہ کیا جائے. ہم باب العلم کے ماننے والے ہیں لیکن ہم علمی لحاظ سے کہاں ہیں آج، ہمارے بچے علمی لحاظ سے کہاں پر، ٹھیک ہے. تقویٰ کے لحاظ سے آئمہ جو ہیں وہ ان کے دشمن بھی گریا کیا کرتے تھے، یہ خود متوکل بھی رویا ہے امام کے لیے. کیوں؟ کہتے ہیں کریکٹر جو ہے وہ انسان کا بولتا ہے. تو امام آئمہ نے ہمارے اپنے علم کے لحاظ سے، اپنے تقوی کے لحاظ سے، اپنے حکمت عملی کے لحاظ سے اپنے آپ کو ثابت کرایا. اگر ہم بھی ان کے سچے ماننے والے ہیں تو ہمیں علمی لحاظ سے آگے ہونا پڑے گا، ہمیں جو ہے اخلاقی لحاظ سے آگے ہونا پڑے گا، ہمیں جو ہے تقویٰ کے لحاظ سے آگے ہونا پڑے گا. اور دیکھیں آئمہ فقط یہی نہیں علم دیا کرتے تھے، ہر امام کے بارے میں حدیث ہے کہ جب بھی آپ کو غسل دیا گیا تو آپ کے کندھے کے گوشت نہیں تھے، ہر امام کے بارے میں. تو وہ پتہ یہ چلا کہ مخفی طور پر ہر امام شب میں جایا کرتے تھے اور فقراء کو جو ہے وہ تقسیم کرتے تھے غذا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کسی کی مدد کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ہمسائے میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے علاقے میں فقر نشین لوگ کون ہیں، ہمارے علاقے میں وہ بچے کون ہیں جو پڑھ نہیں سکتے، اسکول جانے کی استطاعت نہیں رکھتے، ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ سب جو ہے اگر ہمیں واقعی امام کا حقیقی شیعہ بننا ہے تو ہمیں اس طرف توجہ دینی ہوگی. خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سچا اور حقیقی شیعہ بننے کی توفیق عنایت فرمائیں، ہمیں آئمہ کے علم کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، اور آئمہ کی سیرت کو، آئمہ کے علوم کو زیادہ سے زیادہ دنیا میں پھیلانے کی توفیق عنایت فرمائیں. بہت سارے مریضوں نے التماس دعا کہا ہے، ان کو جلد از جلد شفا عاجل عنایت ہو. بہت سارے بے گناہ اسیر جن کا، بہت سارے لوگ ہیں جن کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ وہ کہاں پر ہیں. بہت سارے علاقوں میں ہمارے بے گناہ شیعہ جن کا کسی اور کوئی ایکٹیویٹی سے تعلق نہیں ہے لیکن ان کا نہیں پتہ چلتا کہ وہ کہاں پر ہیں. خداوند متعال جو ہے تمام بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرمائیں، جن کو رزق کی تنگی ہے ان کو جو ہے رزق میں کشادگی عنایت فرمائیں، جو جوان جو ہے جنہیں ازدواج کی مشکلات ہیں ان کو جلد از جلد ازدواج کرنے میں آسانیاں عنایت فرمائیں، ہمیں جو ہے امام زمانہ کے حقیقی ماننے والے اور ان کے آوان و انصار میں شامل فرمائیں، امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.